26 هجری مطابق 26 اگست سن 2005 عیسوی. 29واں پارہ سورہ ملک شریف آیت نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا السيوف عطو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. عذاب أليم. عليم من أليم. أليم کے معنی بہت دردناک اور علیم معنی بہت جانتا. تو علیم جو ہے یہ عذاب کے اٹریبیوٹ نہیں بن سکتی ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ق قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اس سے پہلے والے رکوع میں جو بات چیت ہوئی تھی, سب سے پہلے تو اللہ کی کبریائی اس کی پاکی بیان کی گئی, پھر خاص طور سے اس کو بتا دیا تھا پہلے کہ یہ پوری سورت دراصل مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے کفار تھے, اسپیشلی قریشی حضرات جو تھے, جن میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی شروع کی, اس میں بڑے بڑے قریشیوں کو سمجھایا گیا تھا. اور کائنات میں دنیا میں پائے جانے والے جو مناظر ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی ذات تک رسائی, شناخت, پہچان, اس تک پہنچنے کا طریقہ بتایا گیا تھا. اس کے بعد سے پھر انہیں جو ان کا بنیادی عقیدہ جس میں وہ ہمیشہ شک کرتے تھے کہ موت کے بعد کیا اٹھائے جائیں گے, اس کے تعلق سے بات چیت ہوئی تھی. اور اسی میں یہ بات بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دماغ, عقل, کان دیا ہے, کان دیا ہے حق بات سننے کے لیے, عقل دیا ہے حق بات سمجھنے کے لیے, اور دل دیا ہے حق بات قبول کرنے کے لیے, لیکن تم ان تینوں کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہو. اور قریش مکہ کے قریشی حضرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے, اس کے تعلق سے انہیں ایک ہلکی سی دھمکی بھی دی گئی تھی کہ تم چاہے اپنی اس پلاننگ کو خفیہ طریقے سے کرو چھپ کر کے, یا ایک ہی اوپنلی کرو کھلم کھلا, اللہ جل شانہ سب جانتا ہے. اب یہاں سے جو بات چیت شروع ہو رہی ہے وہ دراصل اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کی ذات تک رسائی کا ذریعہ قرآن بیان فرما رہا ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا, وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین نرم کر دی تو اس کے راستوں میں چلو, وکلوا من رزقہ, اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ, وإليه النشور, اور اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے. یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو تم خود سوچو کہ یہ زمین کیا ہے. ذلول کہتے ہیں عربی میں اصل میں وہ اونٹ جس پر سواری کرتے وقت اونٹ بہت ہی خاموشی کے ساتھ سوار کرا لیا کرے اور کوئی تنگی نہ کرے کہ سواری کرنے میں وہ پیر پھینکے, دوڑ دھوپ کرے, یا ایک اٹھ بیٹھ کرے, ایسا نہیں, بلکہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ جب بھی سوار ہونے والا سوار ہونا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس کے اوپر سوار ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے نا پتن ذلول, یعنی بہت ہی خاموشی کے ساتھ, تحمل و صبر کے ساتھ سواری کرا دینے والی اونٹنی. تو اس لفظ ذلول سے جو یہاں پہ ارض کی صفت لائی گئی ہے, ارض معنی زمین, زمین کی صفت لائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل لکم الارض ذلولا، اس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنا دیا ہے، نہ بہت سخت بنا دیا کہ تم چل نہیں سکتے ہو، اس پر تمہاری زندگی مشکل ہو جائے، نہ بہت زیادہ نرم بنا دیا ہے کہ تمہارے لیے اس پر چلنا دشوار ہو جائے. اگر یہ پوری زمین نرم ہوتی، دلدل کی طرح سے ہوتی، تو کیا انسانی آبادی اس پر ممکن تھی؟ ہرگز نہیں. اگر یہ زمین پتھروں کی طرح سے سخت قسم کی ہوتی، پوری کی پوری زمین، تو کیا آبادی ممکن تھی؟ ہرگز نہیں. تو اس کا نظام قدرت تم خود کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ کہیں اس نے زمین بنائی نرم، کہیں زمین بنائی سخت، کہیں زمین بنائی نہ نرم نہ سخت، بیچ بیچ. اور پھر زمینوں کی طبقاتی بڑی ساری قسمیں ہیں. ایک عام اشارہ کر کر کے قرآن آگے بڑھ گیا، لیکن جان لو زمینوں کی بڑی ساری قسمیں ہیں. کچھ زمینیں ہوتی ہیں جس میں صرف گیہوں پیدا ہوتا ہے، اس میں چاول نہیں پیدا ہو سکتا. کچھ زمینیں ہوتی ہیں جس میں صرف چاول پیدا ہوتا ہے، گیہوں نہیں پیدا ہو سکتا. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مونگ پھلی، کیا کہتے ہیں اس کو، پینٹ پیدا ہو سکتا ہے. کچھ زمینیں ایسی ہوتی جس میں دال پیدا ہو سکتی ہے. یہ زمینوں کی خصوصیات. اب اندازہ لگائیں، زمین یہی ہے، مٹی وہی ہے، مگر اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ اس نے یعنی آب و ہوا کے طبقاتی نظام کے حوالے سے، جہاں پہ جیسی آبادی ہوتی ہے وہاں کا ویسا مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج کے مطابق وہاں چیز پیدا ہوتی ہے. یہ دیکھیں، ابن خلدون نے مقدمہ جو کی کتاب ہے، بڑی معیاری کتاب ہے، عمرانیات کے حوالے سے، یعنی جو ہے وہ سوشلوجی کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، وہ مقدمہ ابن خلدون. تاریخ کوئی لکھی اس کا مقدمہ اس نے دو جلدوں میں لکھا، بڑا فاضل آدمی تھا، بہت قابل آدمی. اس نے لکھا ہے زمینی افراد اور خصوصیات کے لحاظ سے، کہ زمین کے اندر یہ تھوڑی نہیں خالی یہ دھول ہے بس اتنا ہی، اس کی خصوصیتیں الگ الگ ہیں. کہیں زمین ایسی ہے کہ صاحب اس کی تاثیرات مزاج پر ہوتی ہے تو آدمی سخت مزاج ہو جاتا ہے، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی تاثیرات بڑی نرم ہوتی ہیں. اب دیکھو، آپ خود دیکھ لو، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں زمینوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. مکہ مکرمہ کی زمینی تاثیر گرم ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں کے باشندے بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اور مدینہ منورہ کی تاثیر اتنی عزیز الشان ہے کہ اللہ اکبر، آپ اس سے پہلے واقعہ سن چکے ہیں، حضور کی بعثت پاک سے پہلے وہ زمین حضور کے فیض سے متاثر نظر آتی ہے. یعنی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری ظہور نہیں ہوا، ابھی پیدائش پاک نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے سے وہ زمین حضور کے فیضان سے متاثر نظر آتی ہے. چنانچہ تو بیعت کا واقعہ جو یمن سے چلا تھا مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ المشرمہ کو ڈھانے کے لیے، آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ ابرہا کے علاوہ کا واقعہ ہے. جی جناب، یہ تفسیر گزر چکی ہے سورہ قاف شریف کے اندر، سورہ دخان شریف کے اندر. تو بحمیری یمن کا بادشاہ تھا، وہ چلا تھا کہ مکہ مکرمہ کو تباہ کر دوں گا. اتفاق سے وہ آتے آتے سب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچا، تو مدینہ منورہ میں وہ ٹھہر گیا کچھ دن تک. اس کے بعد جب وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا، تو اس کے ساتھ 400 بڑے بڑے یہودی علماء کی جماعت تھی. اس نے کہہ دیا کہ سب تو جائیں، مگر چند بڑے یہودی عالم کو انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین سے نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا یہ زمین پیغمبر آخر الزماں کی آرام گاہ ہے. دیکھا ایسا؟ کہا. تو چنانچہ تمبہ حمیری نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو تباہ کرنے اور اہل مکہ کے قتال سے ہاتھ دھو لیا، اور بتا دیا لوگوں نے کہ اگر تم جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. یہ حضور کی پیدائش پاک سے ابرہا کے واقعے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. چنانچہ اسی میں کے دو عالم وہاں ٹھہر گئے تھے، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں سورہ قرطبی کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا کہ میں حضور پر ایمان لاتا ہوں, جب وہ عالم دین گزرنے لگے تو انہوں نے خط لکھا تھا کہ میں اس پیغمبر پر ابھی ایمان لاتا ہوں, اور اس خط میں یہ مینشن کیا تھا کہ میں حضور سے استغاثہ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے دن میری شفاعت فرمائے. باقاعدہ اس خط کی عبارت ہم نے پڑھ کے سنائی ہے قرطبی کے حوالے سے. وہی وہ خط تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تھا, اور جن کو حضور کا حضور کے سب سے پہلے میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے. تو یہ مدینہ مرورہ کی زمین کی تاثیرات الگ ہیں. آج بھی ان کا مزاج, اہل مدینہ کا مزاج بڑا نرم ہے, مہمان نوازی میں تو ان کا دنیا میں کوئی جواب ہی نہیں ہے, کوئی جواب نہیں. اور پھر حضور کے ظاہری پر ظاہری وجود کے بعد اور وہاں یعنی آرام فرمانے کے بعد تو اس زمین کی پرگتی بدل گئی. ہندی کتابوں کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ہندی کتابوں کے حوالے سے ایک شخص تھا, ہندو, اپنی ماں اور باپ کو کندھے پر لاد کے کندھے پانی نکل کے کیا بولتے اس کو, نہیں لکڑی کا بنائے رہتے ہیں, بہنگا ترازو ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو دونوں کلروں میں بیٹھا کر کے وہ ہندو مذہب اور عقیدے کے مطابق ان کے اعتبار سے جو ان کے اعتبار سے جو پاکیزہ جگہ ہے وہ لے کر کے سب جگہ وہ تیرتھ کرانے یعنی دیدار کرانے جاگر کرانے لے کے نکلا تھا. بمبئی کے قریب یہ پڑتی ہے ناسک. جب ناسک میں پہنچا تو اس نے اپنے اس کو اتار دیا. جو کچھ کہنا ہے ہمارے اس کو بھار بولتے ہیں, ہمارے اس کو بھار بولتے ہیں بھار ہندی میں. وہاں اتار دیا اس نے اس کو, اور اس کے بعد کہا کہ کچھ دور آپ لوگ پیدل چلیے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا اس زمین سے جلدی نکل چل. کہا کیوں؟ کہا زمین اچھی نہیں والی ہوتی. کہا کیا ہوا؟ کہا تو اتنے دن سے اپنے کندھے پر سوار لے کر کے چل رہا تھا, کہیں نہیں اتارا, اور یہاں اتار کے تم نے اس کو کہا کہ کچھ دور پیدل چلوں میں, اس زمین سے نکل چلے, اس کی تاثیر بڑی خراب ہے. تو زمین تاثیرات ہوتی ہے, ہم لوگوں نے خود لکھا تاثیر کے اعتبار سے زمین کو دیکھیے, پھر زمین کی طبقاتی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیے. بعض زمینیں ریتیلی ہوتی ہیں, بعض زمینیں ہمارے ہاں کہتے ہیں مٹیار کہ اس میں بہت اچھی فصل پیدا ہوتی ہے, بعض زمینیں بھابر ہوتی ہیں کہ اس میں صرف چاول وغیرہ پیدا ہو سکتا ہے, بعض زمینیں کالی ہوتی ہیں اس میں مکئی زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے سمیر بھائی کی طرف جائے زمین کالی ہوتی ہے, وہاں پہ مکئی چاول کی بڑی شاندار پیداوار ہوتی ہے, بنگال کی پیداوار بڑی شاندار ہوتی ہے چاول کی. بعض زمینیں جو ہیں وہ پیلے رنگ کی ہوا کرتی ہیں, گجرات وغیرہ کی طرف کی زمینیں پیلی ہوتی ہیں. تو یہ زمینی طبقاتی تقسیم فصل کے اعتبار سے اسی مفہوم کو قرآن میں سورۃ رعد شریف میں بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین پیدا فرمائی اور ایک ہی پانی سب کو سیراب کیا, تو بغل بغل کی مختلف قسم کی بغل بغل مختلف قسم کے درخت ہیں, پانی ایک زمین ایک, مگر وہ رب کریم تاثیر الگ الگ عطا فرماتا ہے. کیلا ہے تو میٹھا ہوگا, مرچ ہے جو کڑوی ہوگی, نیم ہے تو نیم کے طریقے سے ہوگی. اے اہل مکہ, تم تو اپنے گرد و پیش کا رفتارہ کر رہے ہو, جدہ تمہارے پاس ہے, مدینہ تمہارے پاس ہے, طائف تمہارے پاس ہے, مکہ مکرمہ تمہارے پاس ہے, تم زمینوں پہ سیر بھی کرتے ہو, تم نے کبھی اس کے حوالے سے غور کیا کہ جدہ کی زمین میں کیا تاثیر ہے, طائف کی زمین کتنی خوبصورت پیداوار رکھتی ہے, کتنی نرم و نازک ہے, مدینہ کی زمین کی آب و ہوا کیا ہے, اور مکہ مکرمہ کی زمین کی آب و ہوا کیا ہے, یہاں پہ کیا پیدا ہوتی ہے, کبھی تم نے سوچا؟ تمہیں سوچنا چاہیے وہ کون سی عظیم ذات ہے جس نے زمین کے ان حصوں کو مختلف چیزوں کے لیے تقسیم کر دیا ہے, اور مختلف چیزوں پر مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کون ہو آپ کو معلوم ہے, اگر وہ زمینیں جو چاول پیدا کرتی ہیں اگر اس میں آپ گیہوں بو دیجیے تو ہوگا ایک دم کوئی شماری ہوگا, لیکن جہاں پہ 50 من پیدا ہونا تو وہاں پہ 5 من پیدا ہوگا, اور پتلے پتلے گیہوں ہوں گے, اور جہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے وہاں چاول ڈالیے تو بے شک پیدا ہوگا, فصل اچھی نہیں ہوگی کم پیدا ہو جائے گی. کیوں؟
پانی وہی ہے, زمین وہی ہے, آب و ہوا وہی ہے, سورج کی گرمی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. تو سوچو وہ کون سی ذات ہے جو زمین کے اندر اپنی قدرت کی کرشمہ سازیاں کر رہی ہے, کبھی سوچا ہے تم نے؟ زلولا نرم کر دیا. ضرور کا مفہوم جو آپ استعمال کیا گیا دراصل ان کی آمد و رفت کے لحاظ سے ہے کہ چونکہ وہ چلتے تھے بہت زیادہ, اونٹنی پر سوار ہوتا کہ چلتے تھے. اب بتاؤ تم ریتیلے میدانوں سے گزرتے ہو, پھر پہاڑوں سے گزرتے ہو, پھر متفتح زمینوں سے گزرتے ہو, کبھی سوچا ہے کہ زمین بٹی ہوئی ہے کیوں اتنے حصوں میں؟ ضرورا شمشو کی بنا کے ہیں اس راستوں سے تم چلتے ہو. اہل مکہ کا مزاج ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سال میں بزنس کرنے کے لیے دو ٹرپ کرتے تھے. ایک ٹرپ ان کا ہوتا تھا یمن کی طرف, وہاں سے کچھ سامان کھاتے تھے اور لاتے تھے مکہ مکرمہ. یمن میں جو سامان آتا تھا اسپیشلی ہندوستان وغیرہ سے ادھر کی چیزیں آتی تھیں, ادھر گرم مسالہ وغیرہ بہت زیادہ لاتے تھے وہ لوگ, تو لا کر کے یمن کی بندرگاہ پہ رکھا جاتا تھا, وہاں سے وہ اس کو اٹھاتے مکہ آتے, اور اس کے بعد پھر اب یہ سامان لے کر کے چلے سیریا کی طرف, شام کی طرف, پھر شام میں لے کے گئے. تو شام میں اس سامان کو وہاں دے گیا اور وہاں سے گرم قسم کے کپڑے اور دیگر چیزیں وہاں سے اٹھائے, پھر لے کر کے آئے مکہ مکرمہ میں, یہاں رکے رہے اور اس کے بعد چلے گئے یمن, اس کو وہاں کر دیا, وہاں کا سامان کھا لیا. اسی کو قرآن نے کہا ایلاف قریشٍ ایلافہم رحلت الشتاء والصيف, ان کی دو کوچ ہوتی تھی, دو موونگ ہوتی تھی, الشتاء والصيف, ایک سردی میں ایک گرمی. تو اے اہل مکہ تم جو یہ زمینوں میں سیر کرتے ہو چاہے بزنس کے حوالے سے یا کسی اور پرپز سے, کبھی تم نے سوچا یہ کون ہے, کون دے رہا ہے, کیا کیا ہے اس نے؟ کرو میرے رزق ہی, اس کا رزق کھاؤ, اس کی روزی کھاؤ. تمہاری زمین ایسی نہیں ہے کہ تم یہاں روزی حاصل کر سکتے ہو. بتاؤ مکہ مکرمہ جو پہاڑیوں کے درمیان بسا ہوا شہر, جہاں کی آب و ہوا انتہائی گرم, کی فصل پیدا ہونے کا نام و نشان نہ ہو, بڑی مشکل سے کھجور پیدا ہو سکتی ہو جہاں پہ, اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دنیا کی ہر روزی عطا فرماتا ہے, اور صرف آج ہی کل نہیں. یہ شہر مکہ کی خصوصیات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کو بنایا تھا تو اس وقت آپ نے دعا مانگی تھی, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ دنیا میں کہیں موسمی پھل نہ پایا جاتا ہو غیر موسم میں, لیکن مکہ مکرمہ کی خصوصیت اس زمانے میں بھی یہ ہے کہ دنیا کا ہر پھل وہاں پایا جاتا ہے. یہ بتاؤ کیسے؟ کھولو رزق, اس کی روزی کھاؤ. کھاتے ہو روزی, کبھی سوچا ہے؟ موسم کھجور کا نہیں کھجور کھا رہے ہو, موسم انگور کا نہیں انگور کھا رہے ہو, موسم انار کا نہیں انار کھا رہے ہو, کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ کون دے رہا ہے یہ؟ بڑے کم عقل ہو تم لوگ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رزق تو کھاتے بھی ہو, سوچتے بھی نہیں اس کی روزی ہم کو کیسے پرووائڈ ہو رہی ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اتنا زیادہ نعمتوں کا حوالہ دینے کے بعد اب ان کے اس عقیدے پر ایک ضرب لگائی قرآن نے, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کی طرف تم کو اٹھنا ہے. اسی کا انکار کرتے تھے وہ, اسی کا انکار کرتے تھے کہ نہیں, موت کے بعد پھر دوبارہ کوئی زندگی نہیں. آج بھی بعض شہری اس قسم کے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کھانا پینا ہو یہ کھا پی لو, ختم ہو جاؤ, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں, نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب. اس سے پہلے میں اس بحث کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں اتنا بڑا منطقیانہ فیصلہ فائدہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حساب اور سوال اور جواب کی منزل نہ ہوتی تو دنیا کا ہر شخص فرعون ہو جاتا. دنیا کا ہر شخص فرعون ہو جاتا. یعنی اور دوسرے مذہب کو دیکھ لیجئے, بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن کے یہاں کانسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, حساب و کتاب ہوگا. اس کے باوجود ایسے ایسے فرعون اس زمین پر پائے جا رہے ہیں جس کا کوئی حل نہیں. اور اگر یہ تصور نہ ہوتا, یہ کانسیپٹ نہ ہوتا کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا, اگر اچھا عمل ہے تو ٹھیک خیر, اور اگر ظلم کیا ہے کسی کے اوپر, ستایا ہے کسی کو, تکلیف پہنچائی ہے, تو اس کی بڑی خوفناک سزا ملے گی. اس کے باوجود بھی اس دنیا میں جینا مشکل ہو گیا ہے, تو اگر یہ تصور نہ ہوتا تو پھر آدمی کیسے زمین اس زمین پر رہ سکتا؟ وہی نہیں نشور اٹھنا آئے تم کو اس کی جواب
امین تو منفی سنائی آئیں یا سفارے کو مولر پیدا یا تمو,
کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو, بے خوف ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہے؟ تمور کہتے ہیں زمین کے اندر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جائے.
تو یہ اہل مکہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟
سیدی آرازے کے ترجمے کی فضیلت بلائزہ فرمائیے. اَأَمِن تُم مَن فِي السَّمَا, اس کا بہت سارے لوگ ترجمہ لفظی کر کے آگے بڑھ گئے تو اس ترجمے میں بڑی خامیاں پیدا ہو گئی. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے, جو آسمانوں میں ہے؟ یہ ترجمہ دراصل اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے مکان کا ہونا ثابت ہوتا ہے فی ظرفیت کے لیے, آپ کے مکان بیان کرنے کے لیے, اور اللہ جل شانہ مکان و مکانیت سے پاک. لیکن آل حضرت صاحب کیا ترجمہ فرمایا ہے, کتنا زبردست ترجمہ ہے. فرماتے ہیں کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے, یہ خوبی ہے, جس کی سلطنت, جس کا قبضہ, جس کی گرفت, جس کا حکم, جس کا اختیار, جس کا تصرف آسمان میں ہے. آپ دیکھیں اس سے اللہ کی مکانیت سے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, یہی خوبی ہے اعلیٰ حضرت کی. اور جن لوگوں کو مذہب کی خاص طور سے علم کلام اور عقائد کے حوالے سے معلومات نہیں ہوتی ہے, وہ کچھ بھی ترجمہ کر لیں اور کچھ پڑھ لیں, لیکن جس کے اندر ذرا بھی علم کلام اور علم عقائد کی سوجھ بوجھ ہوگی وہ کبھی بھی اس کا ترجمہ اگر اس طرح سے کرے گا تو ڈر جائے گا فوراً. کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں, دیکھ رہے ترجمہ سمجھا رہا ہے, یہ خوبی حال آج ترجمے کی. اللہ رضی ایسا ترجمہ اب تک اردو میں پچاسوں ترجمے لکھے گئے لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ قرآن کی روح کو اردو ترجمے میں ڈھال سکتا. یہ صرف صحیح ریاض ترجمے خوبی. اچھا تھا تو وہ مالک اعلیٰ جس کی سلطنت آسمانوں زمینوں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور ہر ایک ذرہ اس کے قبضہ اختیار میں ہے, اس کے قبضے میں ہے, کیا تم بے خوف ہو گئے کس بات سے؟ کہ تم سوئے رہو اور زمین زلزلے کے ساتھ تمہیں تباہ و برباد کر دے. اسی کو قرآن نے سورہ یونس شریف کے اندر بیان فرمایا ہے. کیا تم نے دیکھا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں راتوں کو آرام کر رہے ہیں تو اچانک اللہ جل شانہ کا قہر اور عذاب اترا اور ان کو صفائی ہستی سے مٹا گیا؟ اسی کو بیان فرمایا ہے. تازہ مثال ہمارے سامنے ہے سونامی, تازہ مثال. اندازہ لگا لیں, آدمی سوچ سکتا ہے کہ سمندر کی موجیں اتنی بلند ہو جائیں گی اور اتنی دور تک جائیں گی اور ایک جھٹکے کے ساتھ آبادی کی آبادی کھڈر میں تبدیل کر کے باہر کے لے کے چلی جائیں گی؟ آدمی سوچ سکتا تھا نہیں. یہ ہے اللہ کے قہر, اللہ کی قدرت. یہ عذاب جو سونامی ہے نا, یہ درست محسوس ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم کے اندر جو پرانی تباہ شدہ قومیں گزری ہیں ان پر جو عذاب آتا تھا اسی طرح کا ایک عذاب ہے, اور اس قسم کا عذاب اسی وقت آیا کرتا ہے جب قومیں اسی قسم کا عمل کرنا شروع کرتی تھیں. یقین کر لیجیے کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس زمین پر بھی اللہ کا عذاب اترے گا, اترے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں. اس بنیاد پر کہ جو انداز ہے برائیوں کا, گناہوں کا, زمین کے ذرے چیخ رہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ جل شانہ کا قہر مڈلا رہا ہے. جب بھی آ جائے, جب بھی آ جائے. آئے بات تو اے اہل مکہ کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو, میرے محبوب کی دعوت اور تبلیغ کو سن نہیں رہے ہو, اس کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہو؟ کیا بات اس کی ہے؟ صرف یہی نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس ایک جملے کو تم نے اتنا بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ اس کی جان کے در پہ ہو گئے, اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, اس کو تباہ کرنے کا, اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا, شاہد ابی طالب اس کو محفوظ کر دیا, اتنی تکلیفیں اس کو پہنچائی, اتنی چھوٹی سی بات پر وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک طرح کا اتنی سی بات. یاد رکھو انیخ تخصن کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زمین میں دھسا دیا جائے. فلان کے قارون کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, قارون کا واقعہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں 20ویں پارے کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں, تفسیر گزر چکی ہے کہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر الزامات لگائے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اس کے بعد قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا, اس کے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا گیا اور آج تک دھستا چلا جا رہا ہے, آج تک لمحہ بلمحہ دھستا چلا جا رہا ہے. خط فرما دے تم کو زمین میں دھسا دے تم کو. حدیث پاک ہے قیامت جب قریب آئے گی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت جب قریب آئے گی تو زمین میں بہت ساری جگہوں پر خصف ہوگا اور مسخ ہوگا, مسخ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور خصف زمین میں دھسا دیے جائیں گے. زمین بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی دھسا دیا گیا, چہرے بڑے خوبصورت سور اور بندر کے بنا دیے گئے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. گناہ کا عمل آدمی محفوظ نہیں کر پاتا ہے گناہ کے عمل کے وقت اللہ کے عذاب کو. یہ اللہ کا احسان ہے کہ فوراً گناہ کے اوپر اللہ جل شانہ اپنا عذاب نہیں اتارتا, ورنہ حق یہ کہ اگر وہ اپنا عذاب اتارنا شروع کر دے تو یقین کیجئے کہ زمین پر بہت سارے چہرے بلکہ 80% چہرے داغدار بن جائیں گے. کیا سمجھ بات آئی؟ 80% چہرے داغدار بن جائیں. قوم بنی اسرائیل جب رات کو کوئی برائی کرتی تو اس کے دروازے پر لکھ اٹھتا تھا کہ آج رات میں اتنی یہ برائی ہوئی ہے, یہ لکھ اٹھتا تھا پردے غیب سے لکھا ہوا ہوتا تھا اس کے دروازے پر. یہ حضور کا احسان ہے کہ حضور کے احسان کے صدقے میں چونکہ وہ شفیع المذنبین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, اپنے دامن کرم سے ہمارے گناہوں کو چھپا رہے ہیں, ورنہ حق یہ ہے کہ آج ان کی رحمت ذرا سا بھی چشم کرم پھیر لے تو 80% مسلمانوں کا چہرہ بگڑ جائے گا. یقین کر لیجیے اللہ تعالیٰ چاہے پیدا یہ تمور, تمور کہتے ہیں کاپنے کو, سرالفن کو بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب زمین میں زلزلے کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو اس وقت تمور بولتے ہیں. تمور ترتج و تہتج ہلنے لگے کانپنے لگے. بہت ساری زمینوں کے حالات ہیں. آج دیکھو زلزلے آج کل کتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, کتنی تیزی کے ساتھ, یعنی اس 5-7 سال کے اندر کئی ہزار آدمی صرف زلزلے سے مرے ہیں. آپ دیکھو انڈیا کا وہ زلزلہ تقریباً آج کے 5-6 سال پہلے آیا تھا جس میں بہت سخت نقصان ہوا, اس کے بعد ترکی کا زلزلہ آیا سخت نقصان ہوا, اور سب سے زیادہ بڑا نقصان جو ہوا وہ ایران کا وہ شہر کا نام بام, بام نام تھا نا, بام کا شہر تو پورا تباہی تباہ ہو گیا. آتے رہتے ہیں زلزلے, حالانکہ پہلے زلزلے نہیں آتے تھے زیادہ. اب اس کو آدمی سائنٹیفک اعتبار سے کچھ بھی کہہ لے کہ صاحب چونکہ اوپر سے کیمیکل والے بم اتنے زیادہ گرائے جا رہے ہیں کہ زمین کے اندر یہ ساری باتیں ہیں, لیکن وہ تو اپنی جگہ تھی, مگر علامات قیامت میں سے میرے مصطفیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس وقت زلزلے بہت آئیں گے. اب زلزلوں کا ظہور دیکھ لیجیے, سال نہیں گزرتا ہے کہ زمین کے کسی نہ کسی حصے میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا زلزلہ ضرور آ جاتا ہے. انہیں ڈرایا گیا ہے, لبکا یاد رکھو کہ اگر تم نے مصطفیٰ کی دعوت کو نہ قبول کر دیا, رد کر دیا, تو تم سوئے رہو گے اور سوئے سوئے تباہ و برباد زمین میں گھٹا دیے جاؤ گے, ایسا خوفناک زلزلہ آئے گا کہ تمہارے نشانات صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. اب اگر تم ان کس طرح آئی ان یرسل علیکم حافظا فستعلمون کیف نذیر, اگر یہ عذاب نہیں آئے تو یا تم نظر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے, تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا. حاسب کہتے ہیں حق گن اس ہوا کو جو ہوا اپنے ساتھ سخت قسم کی کنکریوں اور پتھروں کو اڑا کر کے لائے اس کو حاسد کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر تم نہ مانو تم بھی عذاب آ جائے. ابو داؤد کی روایت ہے, ایک صحابی رسول ہیں, وہ ایک کالی باندھی کو لے کر کے آئے حضور کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی, اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھ کہ وروی انا بشیر نکا بن کانت لہ سریت فقال لها ان اخبرتنی اخبرتنی اخبر اخبرتنی ما مناکب الارض فانت طهرة فطارت مناکبها جبالها فطارت طهرة فقال ان يتزوجها فصار ابن برد فقال دع ما يريد فعل ما يريد. حضرت بشیر بن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس ایک صحابی تھی, تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو یہ بتا کہ مناقب ارض زمین کے مناقب کیا ہے, تو اس نے کہا پہاڑ. کہا جب تم نے صحیح بتایا تم کو آزاد کر دوں گا, اس نے جب کہا پہاڑ تو اس کو آزاد کر دیا. ایک دوسری روایت آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلا کام ہو جائے تو میں غلام آزاد کروں گا. اتفاق تو کام ہو گیا, تو انہوں نے حضور کے پاس لا کر کے ایک کالی لوڈی پیش کی, اور اس کے بعد یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرنا چاہیے, اس کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. کہ آزاد کروں تو حضور نے سے پوچھا ہوتا ہوں کہ مومن غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں, کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ تو حضور نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے جو ہے سگلی سے آسمان کا اشارہ کیا. پھر حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے پہلے حضور کی طرف اشارہ کیا اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو حضور نے فرمایا اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے, یہ مومن عورت ہے, باقی اس کو آزاد کر دو. تو یہ جو استعمال کیا گیا یہاں پہ دو جگہ من فی السمائی من فی السمائی آسمانوں میں, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. اس کے تعلق سے تفسیر کبیر وغیرہ میں بڑی زبردست بحثیں کی گئی ہیں کہ اس سے مراد یہ, کیونکہ وہی آسمان سے اترتی ہے, اس بنیاد پر آسمان کی طرف اللہ کی ذات کی نسبت کی گئی, بارش اور روزی آسمان سے اترتی ہے اس بنیاد پر, تو یہ ایک تعبیراتی گفتگو ہے, یہ ترجمہ اس کا وہی بہتر ہے جو سے یہ رعایت نے کیا ہے کہ اگر وہ اللہ جل شانہ تمہارے اوپر پتھریلی ہوائیں بھیجے تو بتاؤ کوئی بچا سکتا ہے تم کو؟ پھر بھی اتنے انجر ہو. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, اور یقیناً ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار. اب ایک یعنی تاریخی حوالے سے انہیں پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سیر کرتے ہو زمینوں میں, تم نے بہت سارے مقامات دیکھے, قوم عاد کی تباہی دیکھی, قوم ثمود کا تباہ ہونا ہلاک ہونا دیکھا, قوم لوط کا تباہ ہونا دیکھا, اصحاب مدین کا تباہ ہونا دیکھا. یہ تم جاتے ہو ہر جگہ گزرتے ہو, تو کبھی تم نے یہ سوچا کہ ان قوموں نے جو اپنے زمانے کے پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا تو اس ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کتنا سخت عذاب اترا؟ تمہیں سوچنا چاہیے نا. تو اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب آئے اور تمہیں تباہ کر دے تو بتاؤ کوئی ہے جو اس کے عذاب سے تمہیں محفوظ و معمون کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اب اس کے بعد ایک بہت ہی حساس قسم کی مثال دے کر کے ان کے دماغ کو پھر اللہ کی ذات کی طرف موڑا جا رہا ہے. یعنی سورہ ملک شریف میں خاص طور پہ جس چیز سے بحث کی گئی ہے وہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کی پہچان تاکہ بندہ اس کی ذات پر ایمان لائے, اور خاص طور سے جو ان کے ماحول میں چیزیں پائی جا رہی تھی ان کے حوالے سے. دیکھیں کتنی واضح مثال قرآن پیش کر رہا ہے, اولم یرو الطیر فوقهم صافات ویقبض ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے, انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے, بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے. انہیں پھر سمجھایا گیا, اچھا یہ بتاؤ تم نے دیکھا ہے فضا میں پرندہ اڑتا ہے, تو فضا کی تو صورت یہ ہے, اسپیس کی حالت یہ ہے کہ اگر تم چھوٹی سی کنکری پھینکو تو وہ زمین کی طرف پلٹی چلی جاتی ہے, اس لیے کہ زمین کے اندر کشش ہے, گریویٹی ہے, وہ کھینچ لیتی ہے نیچے کی طرف. تو چھوٹی کنکری اگر تم پھینکو اوپر تو وہ تو پلٹ کے زمین پر چلی جائے, لیکن یہ پرندے جو فضا میں اڑتے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں گرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پیر پر پھیلاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, وہ اڑنے کی سچویشن میں ہے, لیکن پرندہ چلتے چلتے پر پھیلاتا بھی ہے, سمیٹ بھی لیتا ہے, پھر کیوں نہیں گرتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس چھوٹی سی بات سے کتنا بڑا درد دینا مقصود ہے. وہ یا قبض, قبض معنی روکنا ہوتا ہے, اور صافات معنی ہوتا ہے پر پھیلانا, کہ پرندہ پر پھیلاتا ہے پھر یقبض پر کو سمیٹ لیتا ہے, اور سمیٹتا ہے پھر پر پھیلاتا ہے, تو سمیٹنے کی صورت میں تو زمین کی گریویٹی کو کھینچ لینا چاہیے فوراً, لیکن نہیں, پرندہ پھر اڑتا رہتا ہے اڑتا رہتا ہے. اہل مکہ بتاؤ اس وقت جب وہ اپنے پر کو سمیٹتا ہے سمیٹنے کی صورت میں زمین پر نہیں گرتا, اس نے کس کو وہاں روک رکھا ہے؟ کون ہے جو روکے گی وہاں پہ؟ دیکھ رہے بات چھوٹی, مثال بڑی چھوٹی تھی, لیکن مثال کا داعیہ کتنا عظیم ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کی ذات کی پہچان کی شناخت ہونی چاہیے. انہ بکل شیء بصیر, بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رب کریم تمہارے اعمال کردار کرتوت سے ناواقف ہے, یہ تمہاری عقل کی خامی ہے, یہ ناسمجھی تمہاری ہے. امن حاضر لبی ہوئے جن لکھوں یا انسر کو منور رحمان ان الكافرون الا فی غرور, یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے, کافر نہیں مگر دھوکے میں. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و ارشاد کے مقابل میں تم نے ایک طے کر لیا ہے کہ تم حضور کی مخالفت پر اڑے ہی رہو گے. اچھا یہ بتاؤ اگر وہ اپنے عذاب کو اتارے, تمہارے اندر کوئی ایسا لشکر ہے جو اس کے عذاب سے ٹکراؤ کر سکتا ہو, فائٹنگ کر سکتا ہو, تمہیں ڈیفنس کر سکتا ہو, تمہارا تمہیں بچا سکتا ہو؟ یہ تو بڑے غرور کی باتیں کر رہے ہو, یہ مغرورانہ بات ہے, تکبر کی باتیں تم کر رہے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ تصوف جب پڑھیے تو اس میں نفس کے فریب کے تعلق سے ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں ملتی ہیں. کوئی امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص غرور تکبر کے ساتھ زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا جا رہا تھا, ایک صاحب دل نے دیکھا کہ نادان اللہ کی زمین پر غرور سے چل رہا ہے. فرمایا نادان اللہ کی زمین پر غرور سے چل رہا ہے, تمہیں اپنی حقیقت بھول گئی, ناپاک قطرے سے پیدا ہوا اور پیٹ میں غلاظت لے کر کے اس کی زمین پر چل رہا ہے, وہ بھی اکڑ اکڑ کر. اگر دل کھلا ہوا ہو، دماغ کھلا ہوا ہو، ایک جھٹکا کافی ہوا کرتا ہے. ایک گاڑی کے بلّہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. امام یافعی اپنے روب و یاحین کے اندر بیان فرماتے ہیں، ایک عارف بلّہ اللہ ان کے پاس ایک شخص گیا، دیکھا وہ رو رہے ہیں لیکن آنکھ سے آنسو کے بجائے پیلا پیلا پانی بہ رہا ہے، یعنی اتنا روئے تھے کہ آنکھ سے خون بند ہو کر کے اب اس کی جگہ پر پیلا پیلا پانی رہ گیا تھا. حضرت محمد ابن تمار، یہ وہی کامل کا نام ہے، فرمایا بولا جانے والے نے پوچھا حضور یہ پیلا پیلا پانی، انہوں نے بتایا ساری بات، انتقال کر گئے. وہ انتقال کرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں خدا کی خبر، پوچھا کہ حضور کیا معاملہ رہا آپ کا اللہ کے ساتھ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میں پہنچا اور مجھ کو بخش دیا اور یہ مجھ کو جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائی، یہ تاج و تخت عطا فرمائے، اور فرمایا ابن تمار 40 سال سے تیرا نامہ اعمال نامہ دیتا جا رہا ہے، 40 سال سے تیرے نامہ اعمال میں کوئی ایک چھوٹا بھی گناہ نہ لے دیا گیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں اسی زمین پر خدا کی قسم، 40 سال سے تیرے نامہ اعمال میں چھوٹا بھی گناہ نہیں لکھا گیا، بڑا گناہ تو چھوڑ دو. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تصوف کتابیں پڑھو، اس کے پڑھنے سے بیلنس رہتا ہے. خاص طور پہ زمین پر یہاں رہنے والوں کے لیے نا تصوف کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ان کتابوں کا مطالعہ، بیلنس رہتا ہے، ورنہ یہاں رہ کر کے آدمی سب کچھ بھول جائے گا. تو یہ غرور، یہ تکبر، یہ نخبت کہ میرے محبوب کی بتائی ہوئی باتوں کو تم نے ریفیوز کر دیا. اللہ امن حاضر لگی ارزقکم ان امتقارزقہو بندک جوتی رتو بیو نفور، یا کون سا ایسا جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ٹھیک بنے ہوئے ہیں. یہ بتاؤ کھا رہے ہو نا، اگر اپنی روزی کو سمیٹ لے تب کیا ہوگا؟ دم سے یہ آیت اتری ہے پھر اہل مکہ کے لیے، لیکن درس ہے ہمارے لیے بھی، قیامت تک کے لیے درس ہے. اگر اپنی روزی روک لے کوئی ہے دنیا میں لینے والا؟ کسی کے اندر یہ گٹ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی سے ایک دانہ بھی لے لے، کسی کا ایک دانہ روک دے تو دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو کر کے ایک دانہ سے اس کی ہیلپ کر سکیں، کسی کو مطلب بات نہیں. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ انسان اسی کی روزی کھاتا ہے اور اسی سے ٹکراتا ہے. کیسے سابق رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھو کہتے ہیں کہ دوست آرا پوجا کو نہیں خرون تو کے بعد دشمنا نظر دار، کہتے ہیں اللہ کی ذات کریمانہ ذرا برائے فرمائیے، اے اللہ تو اپنے دوستوں کو کب محروم کرے گا جب تو دشمنوں کو بھی فراموش نہیں فرماتا ہے؟ اس کا دوسرا شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی، عیسائی، آپ کی پجاری، کافر، دہریے، یہ سب تیری ذات کا انکار کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی تو سب کو روزی عطا فرماتا ہے. دیکھ رہے ہیں وہ اس کی روزی، اس کا رزق، بندہ جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ کھلاتا ہے، اپنا روزی. عقیدے کا مسئلہ ہے، ہر انسان اپنا رزق کھاتا ہے، جو رزق جس کا مقسوم ہے، بٹا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، جس کے اس میں لکھا ہوا، وہ کھائے گا اس کو. اگر کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کی روزی نہیں کھاتا ہے، اپنی ہی روزی کھاتا ہے. رزق مقسوم یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. تو اگر وہ رب کریم کسی سے اپنی روزی، اس کی روزی روک دیں کیا دنیا کا کوئی شخص ہے جس کی روزی پرووائڈ کر سکتا ہے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ہمیں یمشی وہ کبن آلہ ولی امن یمشی طبیعت سات مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل عہدہ چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ یہ ایک مثال دی گئی ہے. دراصل یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص ہے جو بالکل اپنے سامنے نہیں دیکھتا، اور آستہ چلتے وقت نگاہ نیچی کیے ہوئے، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے چل رہا ہے، تو کیا بتاؤ وہ شخص حادثات سے محفوظ رہ سکتا ہے یا منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ یا وہ شخص جو سامنے بھی دیکھتا ہے، سائڈ بھی دیکھتا ہے، بائیں سائڈ بھی دیکھتا ہے، راستے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ منزل پر پہنچے گا؟ کون پہنچے گا؟ وہی منزل پر پہنچے گا جو سامنے دیکھ کر کے، سائڈ میں دیکھ کر کے، راستوں کی سائنس دیکھنے کے بعد چل رہا ہے، چل رہا ہے، کہیں غلط ہوا پھر آ گیا سیدھے پر. لیفٹ سائڈ سے کیا ہونا ہے اس کو دیکھ لیا، رائٹ سائڈ سے کیا ہونا ہے اس کو دیکھ لیا، یوں چلا جا رہا ہے، وہ منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہو اور ڈرائیونگ کر رہا ہو تو کیا وہ پہنچ جائے گا منزل پر؟ وہ تو سیدھے جا کے ٹکرائے گا لے جا کر. تو یہ مثال دی گئی رسولوں کو، یہ مشرکین، یہ کفار، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ بس نیچے سر کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نہ دائیں سے خبر، نہ بائیں سے خبر، نہ سامنے سے خبر، نہ پیچھے سے خبر، کچھ نہیں. تو کیا یہ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ شان مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، کہ اہل ایمان آگے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، اور حالات کے آئینے میں اپنے سفر کے راستے کو طے کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ منزل پر پہنچ سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مسلمان، اللہ کی کتاب کو دیکھا اس نے، یہ اللہ کی کتاب ہے. رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول ہے. رسول نے جو پیغام دیا قبول کر لیا، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے. یہ کفار و مشرکین ہر چیز سے نگاہیں بند کرنے کے بعد، بس صرف اپنے بتوں کو سامنے رکھنے کے بعد، وہ سمجھتے کہ یہی سب کچھ ہے، تو یہ منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ نہیں پہنچ پائیں گے. یہ ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والا کیا ان کا ایگزامپل دیا ہوا. پھر اللہ فرماتا ہے، تم فرماؤ، والذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلاً ما تشکرون. تم فرماؤ، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے. اس پر گفتگو ہو چکی ہے، مگر پھر بھی تھوڑی سی دن میں گفتگو ہو جائے کہ یہاں تین چیزوں کا، انسانی بدن کے تین خاص حصوں کا ذکر کیا گیا ہے، کان، آنکھ اور دل کا. کسی بھی چیز کے قبول کرنے نہ قبول کرنے میں ان تین چیزوں کا خاص طور سے دخل ہوا کرتا ہے. کان کسی چیز کو سنتا ہے، آنکھ کسی چیز کو ادراک کرتی ہے، جانتی پہچانتی ہے، دل اس کو قبول کرتا ہے، تب جا کر کے وہ چیز ایکسپٹیبل ہوا کرتی ہے. آپ جاؤ مارکیٹ سے، وال مارٹ جاؤ آپ خریدنے کے لیے پیپر کارڈر، اور اس کے بعد نہ وہاں جو ہوتا ہے اس سے آپ کان بند کر لو، ٹھیٹھی لگا لو کان میں، آنکھیں بند کر لو، اور اس کے بعد جاؤ پیپر کارڈر خریدنے کے لیے. کیا ممکن ہے کہ آپ خرید سکتے ہو؟ کیا ممکن ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتے؟ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، کسی بھی چیز کے قبول اور نہ قبول کرنے میں عملی یعنی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اور اسی لیے قرآن پاک میں حساب و کتاب کے تعلق سے انہی تین چیزوں کو زیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہارے آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں تم سے پوچھے گا، بتایا گیا ہے. اور یہی تین چیزیں وہ ہیں کہ اس کو ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے. کان حق کی بات سننے سے بند کر رکھا ہے، آنکھ حق بات کو دیکھنے سے بند کر رکھا ہے، اور دل کو حق بات قبول کرنے سے بند کر رکھا ہے. تو اب ان کو کیا کہا گیا ہے؟
اللہ کا برگزیدہ پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں, معجزات کا معجزہ دکھائے گئے, کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں, سورج دو ڈوبا ہوا پلٹ آیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ہرنی گواہی دے رہی ہے, گو گواہی دے رہی ہے, انگلیوں سے چشمے ابل رہے ہیں, درخت سجدہ کر رہا ہے, ہرنی اونٹیاں سجدہ کر رہی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اتنا زیادہ ان کا دل بند ہو چکا ہے, ان کی نگاہیں ایسی گندی ہو گئی ہیں, ان کے کان ایسے بہرے ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں سنتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. دیکھیں یہاں بھی تین جلد ذکر کیا گیا ہے, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, ان کے آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ پڑ گیا ہے کہ نہ کچھ دیکھ پا رہے نہ کچھ سن پا رہے ہیں یہ لوگ. یہ صورتحال, اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کان آنکھ اور دل ان تینوں کا استعمال ہر جائز اور مباح چیزوں کے لیے مسلمان بندے کے لیے, انسان کے لیے, خاص طور سے مسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجیے گا, لازم و واجب ہے. ایسا نہیں کہ صاحب کسی نے کچھ کہہ دیا ہو گیا ٹھیک ہے, اللہ نے کان دیا ان کو پہلے سنو, آپ بھی ہے اس کو پڑھو, دل دیا ہے توڑو اس کو اس دل کے اوپر, یہ بات کیا قبول کرنے کے لائق ہے بھی کی نہیں ہے, اگر ہے تو اس کو قبول کر لو, اگر نہیں تو اس کو کیوں سب. سبحان اللہ, قلیل ما تشکرون, بہت کم لوگ ہیں شکر ادا کرنے والے, بہت کم لوگ. تم فرماؤ محبوب وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے, اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب کے تعلق سے ڈراتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے, کہاں ہے وہ عذاب جو آپ کہہ رہے ہیں, کب آئے گی قیامت, اب تک آئی تو نہیں, کم اترے گا وہ عذاب, اب تک اترا تو نہیں. تو یہ یعنی کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ دوری, چوری اور سینہ دوری, ایک تو مجرم جرم کر رہا ہے اور جرم کرنے کے بعد الٹے ہی دعویٰ کر رہا ہے, کہاں آئے وہ عذاب, اب تک آیا تو نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. میرے محبوب جب یہ آپ سے اس قسم کا کوئی سوال کریں تو آپ ان کو سیدھا سا جواب دے دیجیے, بس یہ سب چیزیں اللہ ہی کے پاس ہے, اس کا علم اللہ کے پاس ہے, مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ میں یہ سب چیزیں ہی بتاؤں, یہ ذمہ داری میری نہیں ہے, جو میری ذمہ داریوں میں کر رہا ہوں کیا ہوں میں, انما انا نذیر مبین, میں کھلی ہوئی ڈر سنانے والا ہوں بس. میرا کام یہ, میں تم کو بلا رہا ہوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو, شرک کرنا بند کر دو, کفر سے توبہ کر لو, شرک سے توبہ کر لو, ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, جو اس کا قرآن اتر رہا ہے اس کو پڑھو سنو قبول کرو اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو, میرا کام یہی ہے. ورنہ تم کو عذاب آئے گا, جب آئے گا دیکھ لینا پھر. اب عذاب کے تعلق سے آگے کی آئے تھے کریمہ بہت ہی زیادہ نپے کل انداز میں, فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تمترون. پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں اور اسے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے. اب قیامت کے دن اس میں تفصیل علماء نے کئی جگہ آیت کریمہ اس مقام کی اتر چکی ہے, علماء نے بیان فرمایا ہے اس سے یا تو مراد دنیا کے اندر جو عذاب آئے ان کے اوپر, جیسے غزوہ بدر میں ان کی ذلت ہوئی, غزوہ احد میں ان کی ذلت ہوئی, یا اور دیگر جو بدعات ہوئی اس میں ان کی ذلت ہوئی, یا یہ مراد ہے, یا یہ کہ موت کے بعد قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے اور انہیں عذاب الہی دکھایا جائے گا, یا یہ مراد ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا میدان کارزار میں, میدان قیامت میں جہنم کے دھڑکتے ہوئے شعلے ان کو نگلنے کے لیے تیار ہوں گے,
تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے, اتر جائیں گے. یہ کیا ہم اسی میں ڈالے جائیں گے؟ ہاں اسی میں ڈالے جائیں گے. وقیلہ ھذا الذی کنتم بہ تدعون, اسی کو تھا تم مانتے دنیا میں. میرے محبوب سے کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب, کہاں قیامت ہے, وہ عذاب کہاں ہے؟ یہ عذاب ہے, پھر بالکل اٹھا کر کسی جاننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قریش مکہ باقاعدہ میٹنگ کیا کرتے تھے, اور آپس میں حضور کی ہلاکت کے تعلق سے مشورے کیا کرتے تھے, قتل کے تعلق سے بددعائیں کیا کرتے تھے, جادو کیا کرتے تھے, نگاہیں لگایا کرتے تھے. آگے آیت کریمہ سورہ قلم شریف میں آئے گی کہ مکہ مکرمہ میں ایسے بھی آنکھ لگانے والے, یعنی مدینہ منورہ میں ایسے بھی آنکھ لگانے والے تھے, نظر لگانے والے تھے کہ جب وہ کسی کو نظر لگا دے تو وہ راستہ زمین پر گر جاتے. یہاں پہ چنانچہ ایک بار کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ آج جب یہ نکلیں تو ان کو ایسی تیکھی نظر ڈالو کہ تباہ ہو جائے. حضرت جب حضور تشریف لے گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو یہ سازشیں کرتے رہتے تھے, اہل مکہ کی بات ہو رہی, سازشیں کرتے رہتے تھے یہ ہلاک ہو جائیں, معاذ اللہ تباہ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ, خاتم بر جانا نقل کفر کفر پاتے. اس کا جواب قرآن نے پڑھا, دلچسپ دیا, قل ارأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير ساتھنا من عذاب الأليم. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھی ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم ہمارے بارے میں بدعا کرتے ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں, ہمارے ساتھی تمام ہلاک ہو جائیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے, وہ اگر عذاب میں ڈالنا چاہے تو کوئی بتا نہیں سکتا ہے, اور وہ اپنی رحمتوں میں رکھنا چاہے تو کوئی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا ہے. چلو کچھ بھی ہو جائے, کیا جو تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے وہ ٹل جائے گا؟ ٹل جائے گا, وہ نہیں ٹل سکتا ہے. مولانا کاشفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, ایک بار نوشیروان جس کا آج بڑا مشہور ہے, حالانکہ وہ بس لوگوں نے تاریخ سے مشہور کر رکھا ہے, بڑا ظالم آدمی تھا وہ. نوشیروان کے پاس ایک بار ایک شخص گیا اور کہا کہ سنا ہے تیرا فلاں دشمن مر گیا. اس نے سوچا ہوگا کہ میں ایسی بات کہوں تو خوش ہو جائے گا اور مجھ کو کچھ انعام دے گا. تو اس نے کہا کہ کوئی نئی خبر لے کر کے نہیں آئے. اس نے کہا نوشیروان نے کہ تم کوئی ایسی خبر لے کر کے نہیں آئے کہ جو کچھ سرپرائز ہوتی اور کچھ اس میں تعجب خیزی ہوتی. ارے میرا فرا دشمن آج مر گیا, کل میں مر جاؤں گا. اس نے کہا وہ آج مرا کل میں مر جاؤں گا, کوئی ایسی خبر لے کر کے آتی جو اس کو ہوتی مجھ کو نہ ہوتی, ہے نا. یہ رکھا تم ہلاکت کی بدوائیں کرتے ہو, کرتے رہو, لیکن یہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم کو آ جائے تو کوئی ہے روکنے والا تمہارا؟ تم کو آنا ہی آنا ہے. فمن یجیر اجارا یجیر, اجرنا اسی سے بنا ہوا ہے, فمن اللہم اجرنا من النار, اجرنا اسی سے بنا ہوا ہے. فمن یجیر کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ اللہ اور وہ رحمان رحمت نبی وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی الضلال مبین. تم فرماؤ وہی رحمان ہے, ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا, تو آپ جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے. ہمارا فیصلہ یہ ہے وہ اللہ ایک ہے, ہم اس پر ایمان لائے, وہ ہمارا رزاق ہے, اسی کی بارگاہ میں ہم کو جواب دینا ہے. یہ سب بکواسیں بھی بند کر رہے ہو کہ حق پر ہم ہیں نہ آپ پر وہ ہے, یہ سب بکواسیں بند کرو, جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا کہ حق پر کون ہے گمراہی میں کون ہے. اچھا نتیجے کی بات یہ ہے کہ ہر جھوٹ والا دوسرے سچ والے کو جھوٹا کہتا ہے, اپنے آپ کو سچا کہتا ہے. ہر برائی کرنے والا مجرم اپنے دامن کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور دوسرے کے دامن جس کا دامن صاف ہو اس کے دامن پر دھبے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نیچر ہے, یہی نیچر یہاں قرآن نے پیش کیا ہے ان کا. خود گمراہ تھے, متبعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی کے لیے تانا دے رہے ہیں, تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ پتہ چل جائے گا گمراہ کون ہے. وہ آخرت کا ایک دن ہے نا, وہ مکمل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ حق والے کے حق میں حق دیا جائے, اور جن لوگوں نے گمراہی کی تو ان کے حق میں اسی گمراہی ان کے سامنے پیش کر دی جائے. اخیر میں ایک آیت کریمہ جو بالکل وہاں کے منظرنامے میں وہاں کے ماحول کے اعتبار سے اخیر میں آیت کریمہ پیش کی گئی ہے, اور اس پر ان کے جواب کو جوڑ دیا گیا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے گا نگاہ کے سامنے بہتا. معین مانے ہوتا ہے جاری پانی. مکہ مکرمہ میں دو یا شاید تین چشمے تھے جس سے وہ سیراب کیا کرتے تھے. ایک چشمہ تو یہی تھا آب زمزم شریف, اور دوسرا ایک اور تھا. تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس جنگلات پتھریلی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے احسان کرتے ہوئے ایک پیغمبر کے پیروں کی ایڑیوں کی رگڑ سے اس سنگلاب پتھریلی زمین پر اتنا میٹھا چشمہ جاری فرمایا جس کو تم نے کبھی سوچا نہیں. بتاؤ اگر یہ چشمہ سوکھ جائے, اس کا پانی زمین کی تہوں میں چلا جائے, تو بتاؤ اس پانی کو واپس کوئی لانے والا ہے تمہارے یہاں؟ لات, حبل, عزہ, منال, یبوس, یعوق, یبوتو کے نام تھے, کوئی ہے لانے والا؟ لا سکتا ہے کوئی؟ تو جب تمہارا جواب نہیں میں ہے تو پھر اس ذات باری کے اوپر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو کہ تمہیں روزی بھی دیتی ہے اور تمہارے لیے تمام چیزوں کو فراہم بھی فرماتی ہے؟ یہ پوری تفسیر ہوگی سورہ ملک شریف کی, جس میں بالکل اللہ کی ذات کے حوالے سے, اس کی صفات کے حوالے سے, اور اس کی اوپر ایمان لانے کے حوالے سے جو کائنات عالم کے درمیان پائے جانے والی علامتیں اور نشانیاں ہیں اس کے حوالے سے اس کی ذات پر فرمانے کی کوشش کی گئی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعلی الجود والکرم والجی واصحابی والی وسلم صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم. قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, اور جتنا بھی میں نے تفسیر اور کی ہے العالمین اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. تمام بھائی اور بہن جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے درد شرکت کی, اللہ سب کی شرکت قبول فرما, قرآن پاک کا فیضان ہمارے دلوں میں جاری فرما دے, زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی, بلکہ موت کے وقت بھی ہماری آسانیاں عطا فرما, تکرار کو آسان فرما دے, قبر کو آسان فرما دے, قبر کی منزل کو آسان فرما دے, قبر کے عذاب سے بچا لے, حشر میں آسانیاں عطا فرما, میدان محشر میں قرآن پاک ہمارے لیے صاحبان بنا دے, اور پنجرات پر گزرنے میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما, میدان عمل پر جب حساب کتاب ہوا تو قرآن پاک کو ہمارے عیبوں کو چھپانے والا اور جو بھی اعمال حسنہ ہیں ان پر بوجھ بنا کر کے قرآن پاک ہمارے لیے پیش فرما دے مالک ہو رہا الہی نے جنہیں تو لہم میں ہو گئے تو بجائے مصطفیٰ بدری کا مالک صلی اللہ تعالیٰ رفعہ میں تلقی بنوری اچھی سیدنا مولانا محمد والی والصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.